اگر کسی قوم کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس قوم پہ اللہ کا عذاب آئے گا اور وہ عذاب مسخ شکل کی صورت میں ہوگا تو اس کی نسل اللہ تعالیٰ آگے نہیں چلاتا. اور یہ بات اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ بعض لوگوں نے لکھا اور یہ سمجھا کہ موجودہ دور میں بھی جو بندر ہمیں نظر آتے ہیں ان کا تعلق بھی اسی نسل سے ہے جو کہ بنی اسرائیل کے ہاں موجود تھی. اور بعض لوگوں نے ایک نظریے کی بنیاد رکھی, جیسا کہ ڈارون نے ایک نظریے کی بنیاد رکھی کہ انسان پہلے بندر تھا اور پھر اس نے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, انسان اپنے ابتدائی مراحل ہی سے انسان تھا, اللہ نے اس کو احسن تقویم پہ پیدا کیا. وہ انسان آدم علیہ السلام کے زمانے کا انسان ہو یا وہ انسان موجودہ دور کا انسان ہو, انسان کی شکل ہیئت اور حقیقت وہی ہے جو شروع دن سے تھی اور قیامت تک وہی رہے گی. صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رجل یا رسول اللہ القردۃ والخنازیر ہی مما مسخ, ایک شخص نے پوچھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ بندر اور خنزیر جو ہمیں نظر آتے ہیں کیا یہ وہی نسل ہے کہ جو بنی اسرائیل سے متعلق ہیں, یہ اسی نسل سے ہیں جس نسل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لم يهلك قوما او يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وان القردۃ والخنازیر كانوا قبل ذلك. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اس قسم کا عذاب کسی قوم کو دیتا ہے تو ان کی نسل آگے نہیں چلتی, اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے. اور یہ جو تم خنزیر اور بندر دیکھتے ہو کانو قبل ذلك, یہ اس سے پہلے بھی موجود تھے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جس گروہ کو یہ سزا دی گئی تھی وہ ان کی نسل نہیں چلی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا, اور جو موجودہ بندر یا خنزیر ہیں ان کا بنی اسرائیل کے اس مسخ شدہ شکلوں اور چہرے والے گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ وہ واقعہ تھا جو اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں موجود ہے, اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, تم لوگ یقیناً جانتے ہو اپنوں میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن کی بے حرمتی کی تھی. تو اس کی سزا ہم نے یہ دی کہ ہم نے کہا کہ تم ذلیل اور خوار بندر اور خنزیر بن جاؤ. امام الترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس حدیث کو نقل کیا. صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال یہودی لصاحبه اذهب بنا الى هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال صاحبه لا تقل نبي انه لو سمعك كان له اربعه عين فاتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن 9 ايات بينات وفي روايه للترمذي فساله عن قول الله عز وجل ولقد اتينا موسى 9 ايات بينات. ایک یہودی نے اپنے دوسرے یہودی دوست سے کہا کہ چلو چلتے ہیں اور اس نبی سے کچھ سوال کرتے ہیں, اس نبی کے پاس چلتے ہیں. اور اس دوسرے دوست نے اپنے اس یہودی دوست سے کہا کہ نبی کا لفظ استعمال نہ کرو, اگر اس نبی نے سن لیا کہ تم واقعی اس کو نبی مانتے ہو تو بڑی توجہ سے وہ تم پہ بڑی توجہ دے گا. چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حریص تھے اس بات کے کہ جو شخص بھی آپ کے پاس آئے وہ مطمئن ہو کے جائے اور حق بات اس پہ واضح ہو جائے, اور اس سے یہود بہت ڈرتے تھے. تو ان دونوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 کے بارے میں پوچھا, جس میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ, ہم نے موسیٰ کو 9 بڑی نشانیاں دی تھیں. یہ بات ان کی کتاب میں بھی موجود ہے, تورات میں بھی یہ بات موجود ہے، تو انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو پڑھا اور پھر کسی مسلمان صحابی سے بھی سن لیا ہوگا کہ خود مسلمانوں کے قرآن میں بھی یہ آیت موجود ہے کہ ہمارے نبی موسیٰ کو اللہ نے نو بڑی نشانیاں دی تھیں۔ تو ان کے بارے میں انہوں نے آ کے پوچھا کہ وہ کیا نو نشانیاں تھیں یا نو باتیں تھیں جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے اور تورات میں بھی موجود ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تشرکوا باللہ شیئا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شرک نہ کرو، یہ پہلی اور بڑی مہم بات ہے۔ لا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا، اور دوسری یہ کہ چوری نہ کرنا، اور تیسری یہ کہ ولا تزنوا، زنا نہ کرنا، اور چوتھی یہ کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی بے گناہ کو قتل نہ کرنا، ناحق قتل اس سے بچنا، اور پانچویں یہ کہ ولا تمشوا ببریء الى ذي سلطان ليقتله، کسی بے گناہ کو کسی حاکم یا حکومت کے سامنے اس لیے پیش نہ کرنا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یعنی کسی بے گناہ کو گرفتار نہ کروانا۔ بنی اسرائیل کے ہاں جو بڑے جرائم تھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ جو با اثر مالدار اور بڑے لوگ ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو اور اپنے اقربا اور اپنے قریبی لوگوں کو بچا لیا کرتے تھے گرفتاری سے اور سزا سے، اور ان کے بدلے بے گناہ اور غریب اور مسکین یا ایم این ایز ایم پی ایز، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے جاننے والوں کو، اور وہ پارٹی جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اپنی پارٹی ورکرز کو ہمیشہ بچاتے ہیں، اور اس کے بدلے بے گناہ اور مسکین اور غریب لوگوں کو گرفتار کروا دیا جاتا ہے۔ اس سے بچنے کی تلقین بلکہ حکم دیا گیا کہ یہ جرم نہ کرو ورنہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں تم لوگ آ جاؤ گے۔ اور آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ ولا تسحروا، چھٹی چیز یہ کہ جادو سے بچنا، جادو ٹوٹکے تعویذات، ولا تأكلوا الربا، سود سے بچنا، سود نہ کھانا، اور سود کے بارے میں تو کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے یہ علم نہیں ہے کہ سود حرام ہے، اور کوئی مسلمان دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے والا ایسا بھی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے یہ بات نہیں سنی کہ جو سود کھاتا ہے یا سود کا لین دین کرتا ہے یا سودی لین دین میں شراکت کرتا ہے اس کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم میرے اور میرے رسول کے ساتھ لڑائی کرو، یہ بھی سب کو پتا ہے۔ اس کے باوجود سود کا دفاع کیا جاتا ہے، اور سودی نظام کے بارے میں غلط قسم کے بیانات جاری کیے جاتے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دی جاتی ہے، اور اللہ کا عذاب پھر بالآخر آ ہی جاتا ہے۔ ولا تقذفوا محصنا، کسی پاک دامن عورت پہ الزام نہ لگانا، کسی پاک دامن عورت پہ الزام نہ لگانا، یہ بھی جرم عظیم اور گناہ کبیرہ ہے، جن سات بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، ان سات بڑے گناہوں سے بچو جس کی وجہ سے لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ سات گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب یقیناً آتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک گناہ بھی کیا جائے تو گناہ کرنے والے کو اللہ ہلاک کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، تباہ و برباد کرتا ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کسی پاک دامن عورت پہ الزام لگانا، پاک دامن عورت پہ الزام لگانا، یہ بھی افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جرم بھی موجود ہے. اب کون سا ایسا جرم ہے جس کے بارے میں ہمارے ہاں اخبارات میں واقعات نہیں آتے؟ عورتوں پہ جو ظلم ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر صرف ایک دن کا اخبار آپ پڑھ لیں تو کفایت کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں غریب اور مظلوم عورت پہ کتنا ظلم کیا جاتا ہے. مظلوم اور غریب عورت سے مراد صرف وہ عورت نہیں ہے جو غریب گھرانے میں رہتی ہے. عمومی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عورت پہ ظلم ہوتا ہے. وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنًا, فرمایا کہ اس جرم سے بچو کسی پاک دامن عورت کی طرف انگلی نہ اٹھانا. وَلَا تُوَلُّوا الْفِرَارَ يَوْمَ الزَّحْفِ, اور جب لڑائی ہو جہاد ہو تو میدان جہاد سے پیٹھ دکھا کے بھاگنا نہیں. کچھ بھی ہو جائے تم نے بھاگنا نہیں ہے, پیٹھ نہیں دکھانے, ہتھیار نہیں ڈالنے. یہ نو باتیں تھیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو یہودیوں کے سامنے کیں. اس کے بعد ارشاد فرمائے یہ تو نو باتیں تھیں, ایک اور تمہیں خاص بات میں بتانا چاہتا ہوں. وعلیکم خاصتاً الیہود, تم دونوں چونکہ یہودی ہو اس لیے میری ایک اور خاص بات سنو. وعلیکم خاصہ اللہ تعتدوا فی السبت, ہفتے کے دن کی بے حرمتی نہ کرنا. ہفتے کے دن کی بے حرمتی نہ کرنا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کی فقبلوا یدہ ورجلہ, فوراً وہ بے اختیار ہو کے آئے اور انہوں نے دونوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں اور ہاتھ چوم لیے. فقال نشہد انک نبی, اور کہنے لگے ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فما یمنعکم ان تتبعونی, جب تم نے میرے ہاتھ بھی چوم لیے اور یہ بھی مان لیا کہ میں نبی ہوں تو پھر میری تابعداری کیوں نہیں کرتے, اسلام میں کیوں داخل نہیں ہوتے؟ یعنی کلمہ شہادت نہیں پڑھا, مسلمان نہیں ہوئے, صرف یہ کہا کہ آپ سچے نبی ہیں اس لیے کہ آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں سوائے سچے نبی کے اور کوئی یہ باتیں نہیں کر سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہاتھ چومنے والے عموماً بات مانا نہیں کرتے, چومنے والے انگوٹھا چومنے والے یہ صرف چومتے ہیں چاٹتے ہیں, عمل نہیں کرتے. سنت سے سب سے زیادہ دور یہی ہے, میلاد مناتے ہیں اور چومتے ہیں, سب سے زیادہ سنت سے دور یہی ہے. تو انہوں نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ چومے اور جب آپ نے یہ کہا کہ تم مجھے کیوں نہیں مانتے تو قالوا ان داؤد دعا ربہ الا یزال فی ذریته نبی وانا نخاف ان تبعناک ان تقتلنا الیہود, ہم نے یہ بات اپنی کتابوں میں پڑھی اور اپنے بڑوں سے سنی ہے کہ آخری نبی جو آئے گا وہ ہماری ہی برادری سے ہونا چاہیے. چونکہ آپ قریشی ہیں ہاشمی ہیں ہم میں سے نہیں ہیں اس لیے بھی ہم آپ کو نبی نہیں مان سکتے, یعنی آپ کا کلمہ ہم نہیں پڑھ سکتے, اسلام میں داخل نہیں ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اسلام میں داخل ہو جائیں تو تقتلن الیہود, جو ہمارے دوسرے یہودی ہیں یہ ہمیں قتل کر دیں گے. تو چوم لیا انہوں نے, آپ کے ہاتھ بھی چومے آپ کے پاؤں بھی چومے, لیکن ڈر اور خوف اور مصلحت کا شکار ہو کے یہ اقرار کر لیا کہ ہم اسلام قبول نہیں کر سکتے. یہ جو آیت نمبر 66 ہے اس میں انہی واقعات میں سے جو اہم واقعہ تھا مسخ اشکال کا, جو واقعہ تھا ان کی شکلوں کو جو مسخ کیا گیا اس کی طرف اشارہ ہے کہ فجعلناها, بس ہم نے بنا دیا اس واقعے کو نکالاً, عبرت کی چیز, لما بین یدیہا, ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے, وما خلفہا, اور ان کے لیے جو بعد میں آنے والے تھے, وموعظۃ, اور ہم نے اس واقعے کو باعث نصیحت بنایا للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. تو اس واقعے کی دو نوعیتیں ہیں. ایک نوعیت یہ ہے کہ یہ واقعہ باعث عبرت ہے، وہ لوگ کہ جن کے دل سخت ہوتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کو بشارتوں سے زیادہ ڈراوے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لوگ کہ جن کو تبشیر کے بجائے انذار کے واقعات سے اللہ کی طرف راغب کیا جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے تو اس واقعے میں بہت بڑی عبرت ہے. البتہ وہ لوگ کہ جو پہلے ہی سے اللہ سے ڈرتے ہیں، جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، صالحین ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اس قسم کے واقعے سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو فجعلناها میں جو ہا ہے، فجعلناها میں ہا کی ضمیر یہ اس عذاب کی طرف بھی لوٹ رہی ہے جس عذاب سے ان کو دوچار کیا گیا، اور یہ ہا اس گروہ کی طرف بھی لوٹ رہی ہے جس گروہ کو عذاب دیا گیا تھا. فجعلناها ہم نے اس واقعے کو عبرت کی چیز بنا دیا، یہ بھی ترجمہ درست اور مناسب ہے. اور یہ ترجمہ بھی درست اور مناسب ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو، جن لوگوں کو سزا ملی، ان لوگوں کو اس دور کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی چیز بنا دیا. نکالن، یہ نکل ینکل نکلتن نصر ینصرو کے باب سے ہے، کسی کو عبرتناک سزا دینا یا کسی کو باعث عبرت بنا دینا. اور یہ وہ سزا ہوتی ہے جس کو نکال کہا جاتا ہے، وہ سزا جو باعث عبرت ہو، جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں، اس کو نکال کہتے ہیں. فرعون کے بارے میں سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گرفت اور جو عذاب اور جو سزا اس کو ملی وہ یہ تھی کہ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ والاولی، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کے عبرتناک سزا، عبرتناک پکڑ سے اللہ تعالیٰ نے اسے دوچار کیا. اللہ کی ایسی پکڑ میں وہ آ گیا جو دوسروں کے لیے باعث عبرت بنی. دنیا میں باعث عبرت یہ ہے کہ اس کے بدن کو محفوظ کر دیا گیا اور اس کے واقعے کو قرآن کے صفحات میں محفوظ کیا، حتیٰ کہ خود بائبل میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. اور آخرت کی جو سزا ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آل فرعون، وہ کہ جنہوں نے فرعون کی اطاعت اور فرما برداری کی، اور خود فرعون ان کا عالم یہ ہے کہ صبح و شام جہنم کی آگ پر وہ لوگ پیش کیے جاتے ہیں. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو ان کو شدید عذاب میں داخل کر دیا جائے گا. تو یہ عذاب اس وقت سے لے کے قیامت تک ہو رہا ہے، اب بھی ان کو عذاب ملتا ہے. کسی کو نظر آئے نہ آئے، اس کا کوئی ادراک کرے نہ کرے، کوئی محسوس کرے نہ کرے، کسی شعور میں وہ چیز موجود ہو نہ ہو، یہ الگ قصہ ہے، لیکن اللہ بہرحال ان کو سزا دیتا ہے، سزا ان کو مل رہی ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، تو یہاں پر فرعون کو جو سزا اللہ نے دی اس کو نکال کہہ کر یاد کیا گیا، یعنی وہ سزا جس میں دوسروں کے لیے عبرت ہے. اور وہ بیڑی اور وہ ہتھکڑی اور وہ زنجیر جس سے قیدی یا مجرم کو پکڑا جاتا ہے، اسے گرفتار کیا جاتا ہے یا اس کے ہاتھ پیر باندھے جاتے ہیں سخت عذاب میں، یا کسی بڑے جانور کو باندھا جاتا ہے زنجیر سے، اس کو بھی نکال یا نکل کہتے ہیں. اس طریقے پہ سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا ان لدینا انکالا، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو جرائم اور گناہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے یہ بڑی سخت پکڑ ہے، اس کو بھی تنکیل کے نام سے قرآن نے یاد کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 84 میں ارشاد فرمایا، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے اور اس کا جو عذاب ہے یہ بھی شدید ہے، یعنی شدید اس نوعیت کا ہے کہ جب کسی کو یہ عذاب دیا جاتا ہے تو اسے دوسروں کے لیے باعث عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ بین یدیہا فجعلناہا نکالا لما بین یدیہا، یدی یہ ید کا تسنیہ ہے، ید ایک ہاتھ کو کہتے ہیں، بین یدیہا دونوں ہاتھوں کے سامنے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس واقعے کو جو عذاب کی شکل میں اس گروہ کو دیا گیا یا ان لوگوں کو جن کو عذاب دیا گیا، بین یدیہا اپنے معاصرین کے لیے، وہ لوگ وہ قومیں جو ان کے ہم عصر تھے اس زمانے میں جو لوگ رہتے تھے اور موجود تھے، ان کے لیے ان کے سامنے بھی اس چیز کو باعث عبرت بنا دیا گیا، بین یدیہا وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے آئے، ان کے بعد جو لوگ آئے نسل در نسل، ان کے لیے بھی اس واقعے میں بہت بڑی عبرت ہے اور اس واقعے کو محفوظ کر دیا گیا، جس طرح اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اس سے پہلی آیت جو آیت نمبر 65 ہے اس کا آغاز ہوا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور وہاں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ قد بھی تحقیق کے لیے اور تاکید کے لیے ہوتا ہے اور اس پہ لام داخل ہوا تو لام نے اس تاکید کو مزید پختہ کر دیا، یعنی یہ واقعہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ مجھے اس واقعے کا علم نہیں ہے، مسلمان ہو یہودی ہو نصرانی ہو تمام اقوام کو اس واقعے کا علم ہے، بعض نے اپنی پرانی کتب میں پڑھا اور بعض نے سینہ در سینہ جو خبر منتقل ہوتی رہی وہ جزیرہ عرب تک وہ خبر پہنچی، یہود اور نصارہ کے بڑے اکابر اور بڑے رہنماؤں اور قائدین نے جو خیبر میں اور جزیرہ عرب میں اور اس کے ارد گرد کے مقامات اور ممالک میں رہتے تھے، انہوں نے مکے اور مدینے میں رہنے والے عرب اوس اور خزرج کے لوگوں کو اور یمن میں رہنے والے عربوں تک اس بات کو پہنچایا کہ بنی اسرائیل کے ہاں یہ واقعہ ہو چکا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تو بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، مَا یہاں پہ بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، یہ مَا جو دو مرتبہ آیا ہے بَيْن سے پہلے اور خَلْف سے پہلے، یہ بِمَعْنَى مَنْ ہے، مَنْ خَلْفَهَا اور مَنْ بَيْنَ يَدَيْهَا، وہ لوگ جو کہ ان کے ہم عصر تھے، اس لیے کہ ما ذوی العقول کے لیے استعمال نہیں ہوتا، من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ ما کو بمعنی من ماننا پڑے گا۔ یدیہا اور خلفہا ان دونوں میں بھی ہمیں ضمیر کی وہ ہا ملتی ہے جو ہا فجعلناہا میں ہمیں ملی تھی اور جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ ہا یا تو اس عذاب کی طرف لوٹ رہی ہے اور یا اس امت کی طرف لوٹ رہی ہے جس امت کو یہ سزا دی گئی تھی، تو یہاں پہ یدیہا وما خلفہا، یہاں پہ یہ دو مرتبہ جو ہا آئی ہے اس کے بارے میں مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس عذاب کی طرف لوٹ رہی ہے جو عذاب اس قوم کو دیا گیا تھا، یعنی وہ عذاب جو عذاب ان لوگوں کو دیا گیا اس عذاب کو اس زمانے میں رہنے والوں کے لیے بھی اور اس زمانے کے بعد میں آنے والے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے باعث عبرت بنا دیا۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفها وموعظۃ للمتقین، اور یہ سزا ایسی ہے کہ اس سزا میں دو پہلو ہیں، ایک پہلو ہے عبرت کا اور دوسرا ہے واعظ کا۔ عبرت سے انسان ڈرتا ہے، تخویف اور ترغیب اور وعید کے طور پہ اس قسم کی آیات اور احادیث کو بیان کیا جاتا ہے کہ جن سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، اور نصیحت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وعظ اور نصیحت سے دل نرم ہوتا ہے. ایک ہے دل کا ڈرنا اور ایک ہے دل کا نرم پڑ جانا. یہی وجہ ہے کہ احادیث کی جتنی کتب ہیں ان میں ایک خاص مجموعہ ہے احادیث کی. تمام کتب میں اس مجموعے میں جن احادیث کو جمع کیا گیا ہے ان کو کتاب الرقائق یا کتاب الرقاق کے نام سے یاد کیا گیا ہے. یعنی وہ حدیثیں جن حدیثوں میں ان ارشادات نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کو جمع کیا گیا کہ جن ارشادات کو سن کے دل نرم پڑ جائیں. رقائق یا رقا یعنی دل کا نرم پڑنا, رقہ سے ہے, رقہ کہتے ہیں دل کی نرمی کو. اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور مہربانی ہوتی ہے کسی شخص پہ کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ نرم فرما دے. دلوں کی سختی, یہ اس کے بارے میں شدید وعید آئی ہے. اور صحیح احادیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا دل سخت ہو اور وہ اپنے دل کو نرم کرنا چاہے تو وہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے, اس سے اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے. تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو, اس سے دل نرم ہوتا ہے. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ, اس واقعے کو ہم نے نصیحت بنایا اور نصیحت وعظ کو کہتے ہیں. وعظ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ گفتگو اور وہ کلام اور وہ جملے جن کو ایسے انداز سے کسی کے سامنے بیان کیا جائے کہ سننے والے کا دل نرم پڑ جائے. اور سب سے بڑی جو نصیحت کی کتاب ہے وہ خود اللہ کا یہ کلام ہے قرآن پاک. اس سے بڑا نصیحت نامہ اور اس سے زیادہ مؤثر نصیحت کرنے والی چیز اور کوئی نہیں ہے. لوگ تو نہ جانے کن کن کتابوں میں اور کہاں کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں اور وعظ و نصیحت کا مواد تلاش کرتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہر قسم کے لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں جن کے ذریعے ہر شخص کی اصلاح ہو سکتی ہے. معاشرے کا کوئی فرد, کوئی بشر ایسا نہیں ہے, خواہ وہ کمزور سے کمزور ترین آدمی ہو یا بڑے سے بڑا آدمی ہو, وہ اعمال صالحہ یا گناہوں کے لحاظ سے درمیانے قسم کا آدمی ہو یا اپنے دور کا سب سے بڑا مجرم ہو, کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے جس کو سمجھانے کا اسلوب قرآن میں موجود رہا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, جیسے کہ سورہ کہف میں فرمایا, اور گزشتہ ہفتے ہی ہم نے اس آیت کی تفسیر مسجد تعاون میں پڑھی کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا, قرآن پاک میں ہر قسم کی مثال موجود ہے جس کے ذریعے کسی بھی قسم کے آدمی کو آپ واعظ کر سکتے ہیں, اس کو سمجھا سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ نصیحت نامہ ہے. جس طرح سورہ عبس میں اور سورہ مدثر میں ارشاد فرمایا کہ کلا انہ تذکرہ, کلا انہا تذکرہ, نصیحت نامہ تو یہی ہے. اور سورہ یونس میں ارشاد فرمایا یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين, یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة, لوگو تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت نامہ واعظ نامہ آیا ہے, اس سے اچھا واعظ کہنے والا واعظ دوسرا اور کوئی نہیں. تم تو اپنے پیسے بھی خرچ کر کے واعظ کرنے والے واعظین کو اور تقریریں کرنے والے مقررین کو بلاتے ہو, نہ تمہیں ثواب ملتا ہے نہ ان کو ثواب ملتا ہے, تمہاری نیت بھی گڑبڑ ہوتی ہے اور اس کی نیت بھی پیسہ ہوتا ہے, تو تم تو ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو, تو تمہارے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں, وقت بھی ضائع ہوتا ہے, ثواب بھی نہیں ملتا. شیطان خوش ہوتا ہے, رحمان خوش نہیں ہوتا. تو رحمان نے تمہارے واعظ کے لیے, تمہاری نصیحت کے لیے ایک زندہ واعظ کو تمہارے درمیان بھیجا, قیامت تک یہ تمہارے درمیان موجود رہے گا, اور وہ تقریر کرنے والا اور واعظ کرنے والا واعظ اس کا کلام ہے, اس کو قرآن پاک کہتے ہیں. اس کو پڑھو ترجمے اور تفسیر سے پڑھو، اس سے زیادہ اچھی نصیحت تمہیں کسی اور کے کلام میں نہیں مل سکتی، اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور وعظ وہ عمل ہے کہ خود اللہ تعالیٰ بھی وعظ کرتے ہیں یعنی نصیحت کرتے ہیں۔ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 58 میں، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی بات کا وعظ کرتے ہیں، وعظ کہتے ہیں، تمہیں اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ اچھی بات کرو، اچھی بات سنو، اچھی بات کہو، اچھی بات کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ وعظ اور نصیحت اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وعظ کہا، اپنے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے وعظ و نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوایا گیا کہ تم کہو کہ میں بھی واعظ ہوں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا، قل انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں وعظ و نصیحت کرتا ہوں۔ تو قرآن نصیحت نامہ ہے، اس سے اچھی اور عمدہ اور بلیغ اور اثر کرنے والی نصیحت اور وعظ اور تقریر اور خطبہ اور کہیں تمہیں نہیں مل سکتا۔ تو یہ آیت نمبر 66 تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، اس قوم کی طرف اشارہ کیا جس کو یہ عذاب ملا کہ اس کی شکلیں تبدیل کر دی گئیں۔ وہ قوم، وہ گروہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی، ہفتے کے دن کی بے حرمتی کی، ان کے ہاں ہفتے کا دن عزت والا اور تقدس والا اور حرمت والا دن تھا۔ جب انہوں نے اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ کی طرف سے سزا ان کو یہ ملی کہ ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا گیا اور انہیں بندروں اور خنزیروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کو تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس واقعے میں ہمیں جو سبق ملا، یعنی آیت نمبر 63 سے لے کے آیت نمبر 66 تک جو ہمارا مضمون ختم ہو گیا آج، ان تمام آیات کا جو خلاصہ ہے اور جو سبق ہمیں ملا وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے اس گروہ کو اتنی شدید سزا اس لیے ملی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور خلاف ورزی بھی کس طریقے پہ کی؟ خلاف ورزی کی ہیلے بہانے سے۔ اللہ نے فرمایا ہفتے کے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، انہوں نے اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی، لیکن اس خلاف ورزی کے لیے انہوں نے اپنا ایک ٹوٹکا استعمال کیا، حیلہ، بہانہ، اور وہ یہ کہ ہفتے کے دن یہ شکار نہیں کرتے تھے بلکہ سمندر کے کنارے گڑھے انہوں نے کھودے ہوئے تھے جہاں مچھلیاں آ کے جمع ہو جاتی تھیں اور پھنس جاتی تھیں، اور یہ انہیں ہفتے کے دن نہیں چھوڑتے تھے۔ جب اتوار کے دن جاتے تھے تو مچھلیاں انہیں تیار ملتی تھیں، ان کو یہ پکڑ کے لے آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن شکار نہیں کیا۔ تو اپنے آپ کو تو انہوں نے دھوکہ دیا، بلکہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہیں دے سکے، اس لیے کہ جس شخص کا ضمیر زندہ ہوتا ہے اسے مجرم جرم کے باوجود دھوکے اور اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، منافق اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ حرکت جو کر رہے ہیں یہ غیر شعوری طور پہ کر رہے ہیں، اگر ان کے اندر شعور ہو، عقل ہو، سمجھ ہو تو کبھی یہ اتنی کھٹیا اور ہلکی اور غلط قسم کی حرکت اور بات نہ کریں اور نہ کہیں۔ اس شدید جرم کی سزا بھی اسی نوعیت کی تھی جس نوعیت کا جرم تھا، کھلم کھلا کسی حکم کی خلاف ورزی کرنا یہ مستقل الگ جرم ہے، لیکن اس سے کہیں بڑا جرم یہ ہے کہ اس کو ہیلے بہانے سے کرنا، یعنی حرام کو حلال کہہ کے اس کو استعمال کرنا۔ جس طریقے پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سود کے بارے میں کھلم کھلا قرآن اور حدیث سے یہ چیز ثابت ہے، موجود ہے، سورج سے زیادہ روشن یہ بات ہے، سب کے علم ہے کہ سود حرام ہے، تو اس سود کو فائدے اور منافع اور ربح کے نام سے حلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سود نہیں ہے تو فائدہ ہے، اس کو منافع کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ہو بہو وہی چیز ہے جو بنی اسرائیل کے ہاں موجود تھی، اسی طرح گانے بجانے کو، موسیقی کو، فلموں کو، اسٹیج ڈراموں کو، ٹی وی ڈراموں کو ثقافت اور فن کہہ کے جائز ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بعض مجرم، عادی مجرم، اللہ اور اس کے رسول کے باغی اور بڑے بڑے طاغوت یہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. اس طریقے پہ وہ ایک حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہی عمل ہے جو بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن کے بارے میں کیا تھا. بعض لوگ رقص کو، موسیقی کو، تصویر سازی کو، بت پرستی کو آرٹ اور کلچر کا نام دے کے اپنے ڈرائنگ رومز میں تصویریں اور مجسمے اور بت سجا کے رکھتے ہیں. کہتے ہیں یہ آرٹ ہے، یہ کلچر ہے. آرٹ گیلریاں بنی ہوئی ہیں جہاں تصویروں کی نمائشوں کا افتتاح ہوتا ہے. یہ بھی حرام چیز کو حلال کرنے کی وہی کوشش ہے جو بنی اسرائیل نے کی تھی. اسی طریقے پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو مسلمانوں کی اکثریت نہ صرف یہ کہ جائز سمجھتی ہے بلکہ بعض پڑھے لکھے لوگ، جو کہ حقیقت میں پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو اور لوگ ان کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، وہ ٹی وی اور ریڈیو پہ اور اخبارات میں اس قسم کے مضامین لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں جن سے وہ یہ ناکام کوشش کرتے ہیں کہ حرام چیزوں کو حلال کیا جائے، حیلے سے اور بہانے سے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر کے آخر میں ایک حدیث نقل کی ہے اور اس حدیث کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. ارشاد فرمایا کہ اسنادہ جید، اس کی اسناد مضبوط ہے، صحیح ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ترتکبوا ما ارتکبت اليہود فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل. وہ حرکت نہ کرنا جو حرکت یہودیوں نے کی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی چیزوں کو ہیلے بہانے سے انہوں نے حلال قرار دیا. یہ جرم نہ کرنا جو جرم بنی اسرائیل نے کیا. اللہ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ یہ چیز حرام ہے، تو اب کسی بہانے اور ہیلے سے وہ حلال نہیں ہو سکتی. تو حیلہ اور بہانہ اور غلط تعویل کرنا یہ بنی اسرائیل کی عادت تھی جو اس امت میں بھی آ گئی. جس طرح اور بری عادتیں ان سے ہماری امت میں آئیں، وہیں ایک یہ بری عادت بھی آئی کہ بہت سارے لوگ صریح اور کھلی ہوئی آیات، احادیث، ارشادات کے ہوتے ہوئے جن سے یہ ثابت ہے کہ فلاں عمل حرام ہے، فلاں عمل ناجائز ہے، فلاں کام کبیرہ گناہ ہے، اس کے باوجود وہ نہ صرف کہ یہ برائیاں انجام دیتے ہیں بلکہ ان برائیوں کو اور ان گناہوں کو نیکیاں ثابت کرنے کے لیے غلط تعویلیں کرتے ہیں. یہ بڑا جرم ہے. جو لوگ خود ان جرائم کو انجام دیتے ہیں وہ مستقل جرم ہے ہی، لیکن اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ ایک حرام چیز کو آپ حلال قرار دیں، ایک گناہ کو آپ مباح چیز قرار دیں. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا، تعلیم نہیں ہوتی، جن کی سمجھ محدود ہوتی ہے، عقل محدود ہوتی ہے، وہ اپنی دانست میں اس حرام اور اس برائی کو جائز سمجھ کے انجام دیتے ہیں، اور یہ سارا وبال اور عذاب ان لوگوں میں پڑتا ہے جنہوں نے یہ غلط حرکت کی ہے. تو ان تمام آیات کا خلاصہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مل جائے کہ یہ ناجائز ہے، وہاں مسلمان کو رک جانا چاہیے. کسی شخص کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ پھر تاویلیں کریں اور اس کے لیے آسانیاں تلاش کرتا پھریں، ایک مفتی کے پاس جائے، اس سے فتویٰ پوچھے. اگر وہ فتویٰ مرضی کے خلاف ہے تو تسلی نہیں ہوتی. دوسرے مفتی کے پاس جائے، وہاں سے پوچھتا ہے، وہاں سے فتویٰ ملا، تسلی، کیونکہ مرضی کے خلاف ہے، تسلی نہیں ہوئی. اب یہ پوری دنیا میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ مفتی تلاش کرے گا جو اس کی مرضی کے مطابق فتویٰ دے دے، تب وہ اس کو مان لے گا. تو یہ غلط چیز ہے کہ کسی غلطی یا گناہ کو جو ناجائز ہو اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوشش کرنا ہے کسی شخص کو مجبور کرنا. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.